السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يزرعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهب همومنا وغمومنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ ہم 8 پاروں کے مضامین کا خلاصہ ان محفلوں میں پڑھ چکے ہیں، آج ہم 9 پارے کے مضامین کا خلاصہ انشاءاللہ سمجھیں گے. 8 پارے کے آخر میں جو سورۃ الاعراف کا حصہ ہم نے پڑھا تھا، اس میں رکوع 8 سے اللہ تبارک و تعالی نے 6 قوموں کے حالات کا بیان وہ شروع کیا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم قوم عاد، حضرت سمود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم سمود، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم. 6 میں سے 5 قوموں کا تذکرہ الحمدللہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. رکوع 8 سے لے کے اور رکوع 11 تک 4 رکوعوں میں اللہ نے ان 5 قوموں کے حالات بیان کیے ہیں. انشاءاللہ اب آج ہم سورۃ الاعراف کے 12 رکوع سے اور آیت نمبر 94 سے مضامین کا خلاصہ سمجھیں گے. 6 قوم جو اس سلسلے کی ہے وہ آل فرعون ہے، ان کا تذکرہ انشاءاللہ آج ہمارے سامنے آئے گا. 5 قوموں کے حالات کا تذکرہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 2 رکوعوں میں ان 5 قوموں کے حالات پر ایک تبصرہ کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس حسرت کا اظہار کیا ہے. اب یہ لفظ حسرت اللہ کے لیے عجیب سا لگتا ہے، لیکن اللہ نے خود یہ لفظ استعمال کیا ہے سورہ یاسین میں کہ یا حسرتن علی العباد، حسرت ہے بندوں پر، اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا تو یہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو یہ تھا کہ یہ قومیں رسولوں کی باتوں پر ایمان لاتی، شرک چھوڑ دیتی، نافرمانیاں چھوڑ دیتی، لیکن بدقسمتی سے ان قوموں نے اس عارضی زندگی کی لذتوں کو ترجیح دی اور آخرت جیسی عظیم نعمت کو پیچھے ڈال دیا اور اس کے بعد دنیا میں بھی ہلاکت سے دوچار ہوئیں اور آخرت میں بھی اب شدید عذاب ان کے لیے انتظار کر رہا ہے. یہ ہے تبصرے کا خلاصہ. آیات 94 تا 95 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو بھیجا تو ساتھ اللہ نے اس قوم پر کچھ آفات بھی بھیجی. کیوں؟ یہ آفات اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن جاتی ہیں اگر ان کی وجہ سے انسان اپنے عمل اور اپنے کردار اس کی اصلاح پر آمادہ ہو جائے. اگر ان آفات کی وجہ سے انسانوں کے دلوں میں رقت پیدا ہو، ان کے دل نرم پڑ جائیں، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کریں، تو یہ آفات جو بظاہر شر محسوس ہوتی ہیں یہ رحمت بن جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بھیجنے کے بعد اس نبی کی قوم پر کچھ آفات بھیجی تاکہ شاید وہ قوم ان آفات کی وجہ سے اللہ کی طرف متوجہ ہو، نبی کی دعوت کی طرف متوجہ ہو،
اور ان کے دل گڑگڑائے، وہ اپنے گناہوں پر معافی مانگے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے رستے کو اختیار کر لیں۔ لیکن قوموں کی محرومی، قوموں کی بدقسمتی کہ ان آفات کی وجہ سے بھی قوموں نے اپنے رویے کی اصلاح کی طرف توجہ نہ دی، ان آفات کا کوئی نوٹس نہیں لیا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر شدید عذاب، اس سے ان کو دوچار ہونا پڑا۔ آیت نمبر 96 میں ایمان اور تقوی کی برکات کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء، کاش اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتا۔ کوئی بندوں کو ہلاک کر کے اللہ تعالیٰ کو خوشی نہیں ہوتی۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تمہیں عذاب دے کر اللہ کیا لے لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ملے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے بندوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، وہ بندوں کو بخشنا چاہتا ہے، لیکن بندے جب باوجود تنبیہات کے اگر اپنے رویے کی اصلاح نہ کریں تو پھر بالآخر اللہ تعالیٰ کی پھر وہ قہاری والی شان وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اس وقت ہم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ آفات کا ظہور وہ سامنے آ رہا ہے۔ کراچی میں پے بپے زلزلوں کے چھوٹے چھوٹے جھٹکے آ رہے ہیں۔ میرا خود چونکہ رہائش کرنگی میں ہے، کرنگی لانڈی میں تو خاص طور پر زیادہ ہی جھٹکے آئے ہیں، اس کے علاوہ گلشن اقبال میں بھی ایک دن جھٹکا محسوس کیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے تنبیہات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب بھی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے پہلے کوئی بڑا زلزلہ آ جائے، کوئی بڑی تباہی آ جائے، اس سے پہلے پہلے توبہ کر لیں۔ جن بہن بھائیوں نے توبہ کر لی، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیا، اگر فرض کیجئے کہ ہماری اکثریت توبہ کی طرف نہیں آتی اور بڑا عذاب آ ہی جاتا ہے، تو کم از کم ان کی اصل زندگی، آخرت کی زندگی، وہ تو انشاءاللہ سنور جائے گی۔ اور اللہ کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس قوم کو اسی جھٹکوں کی وجہ سے آمادہ کر دے توبہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ اس بڑے عذاب کو ہی ٹال دے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دنیا میں بھی ہم پر ظاہر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پورے کے پورے اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دیں، اور بڑے بڑے گناہ اس وقت معاشرے میں کون سے ہیں؟ ایک کرپشن، حرام خوری اور مختلف ناجائز ذرائع سے کمائی، یہ تو زیادہ تر حرکت ظاہری بات ہے مردوں کی ہے، مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے معاش کی۔ اور عورتوں میں جو چیز زیادہ پھیلتی جا رہی ہے، درجہ بدرجہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ ہے اوریانی، فحاشی، بے حیائی، اور مناظر جو ٹیلی ویژن پر دکھائے جاتے ہیں، جو سائن بورڈز پر ہیں، آپ اگر محسوس کریں گے رفتہ رفتہ اور زیادہ اوریاں ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں اور زیادہ اوریانی کو دیکھنے کا، برداشت کرنے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فحاشی اور بے حیائی سے اور حرام خوری کی ہر صورت سے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے، اور اپنی طرف متوجہ ہونے کی، پانچوں وقت کی نمازیں پڑھنے کی، اللہ سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بڑے عذاب سے بچ جائیں گے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ابھی چھوٹے چھوٹے زلزلے آ رہے ہیں، کوئی بڑا زلزلہ آ کر ہمیں بالکل بلیا میٹ کر دے۔ آیات 97-102 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کہ جو قوموں کی ہلاکت کے بعد زمین میں وارث بنتے ہیں، زمین میں رہتے ہیں، ان کے لیے عبرت کا مضمون نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا جو لوگ ان ہلاک ہونے والی قوموں کے بعد زمین میں بستے ہیں، کیا وہ اس بات سے امن میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی خصوصی سلوک اختیار کرے گا اور ان کو ان کے گناہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا رہے گا؟ جب سابقہ قوموں کو اللہ نے گناہوں پر نہیں بخشا، تو تمہارے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی خاص رحمت کا وعدہ نہیں ہے؟ اور سابقہ قوموں کی اصل غلطی یہ تھی کہ انہوں نے عہد الست کا پاس نہیں کیا۔ عہد الست کا ذکر انشاءاللہ آج ہی سورہ آراف میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ عہد الست وہ تھا کہ جب اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا فرمایا اور ان سب سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، ان سب نے کہا تھا کالو بلا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اس عہد الست کی وجہ سے توحید کی ایک معرفت ہمارے اندر ہے، شرک کے لیے کوئی دلیل ہمارے اندر موجود نہیں ہے، شرک کا انکار ہمارا باطن کرتا ہے، جبکہ توحید کا مضمون آتا ہے تو ہمیں اندر سے ایک سکون ملتا ہے، ہمارا اندر اسے کنفرم کرتا ہے کہ یہی بات صحیح ہے۔ تو تو کاش اس عہد کا ہم پاس کرتے اور شرک نہ کرتے. فرمایا جن قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا, فرمایا وما وجدنا علیہم من احد, ہم نے انہیں اس عہد کی پاسداری کرتا ہوا نہیں پایا, انہوں نے اندر کی اس آواز کو جھٹک دیا اور کچھ دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے شرک کی طرف چلے گئے کہ گناہ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. کچھ اور ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے پاس اختیار ہے وہ ہمیں قیامت کے دن صفات کر کے بخشوا لیں گی, اور اس کی وجہ سے شرک کی وجہ سے وہ ہلاکت اور تباہی اس سے دوچار ہوئے. اس کے بعد آیات 103 تا 108 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مکالمہ ہے. اب یہ چھٹی قوم یعنی آل فرعون, آیت نمبر 103 سے اب اس کے تذکرے کا آغاز ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی طرف بھیجا اور انہوں نے جا کر فرعون سے دو مطالبات کیے. ایک تو یہ ہے کہ شرک چھوڑ دو, اللہ تبارک و تعالی کو اس کی توحید کے ساتھ مانو, میری رسالت پر ایمان لے آؤ, اور دوسرا تم نے میری قوم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے, ان کو آزاد کر دو. فرعون نے پوچھا کہ کیا ثبوت ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نشانیاں لے کر آیا ہوں, اور انہوں نے دو نشانیاں فرعون کے دربار میں فرعون کو سب کو دکھائیں. پہلی نشانی ذرا ڈرانے والی تھی, اور وہ کہتا انہوں نے اپنا عصا پھینکا اور وہ عصا اژدہا بن گیا, جس کو دیکھ کر فرعون ڈر گیا. اور اس کے بعد انہوں نے پھر دوسری نشانی وہ دکھائی کہ جس میں ایک بشارت تھی, جس میں ایک خوشکن منظر تھا, اپنا ہاتھ اپنے گربان میں ڈالا, جب باہر نکالا تو وہ چمک اور دمک رہا تھا, یعنی گویا یہ ایک روشنی, ایک چمک, یہ ایک بشارت کی علامت تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو بھیجا ہے بشیر اور نذیر بنا کر. تو دو نشانیوں میں سے ایک نشانی بشارت والی تھی اور ایک نشانی انذار والی, خبردار کرنے والی تھی. آیات 109 تا 126 میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا مقابلہ, اس کی پوری داستان ہے. فرعون اور اس کے سرداروں نے یہ کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو نشانیاں دکھائی ہیں یہ معجزات نہیں ہیں بلکہ یہ جادو ہے, اور ہم جادو کا مقابلہ جادو کے ذریعے سے کریں گے. لہذا فرعون کی عمل داری میں جتنا بھی علاقہ تھا وہاں پر اس نے اپنے آدمی بھیجے اور تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر کے لے آئے, اور اس کے بعد پھر ایک مقابلے کا وقت ٹھہرایا گیا. ایک بڑے میدان میں ایک طرف موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں, اور دوسری طرف تمام جادوگر کھڑے ہوئے ہیں, اور فرعون بھی وہاں موجود ہے, اور باقی جو ہے وہ تمام شہریوں کو بھی وہاں پر, قوم کے لوگوں کو بھی وہاں پر جمع ہونے کی دعوت دی گئی ہے. اب اس کے بعد جادوگروں نے, سورہ اعراف کے اندر الفاظ ہیں کہ سحروا اعین الناس, لوگوں کی نگاہوں پر جادو کیا, ان کی نظر بندی کی, اور اپنی لاٹیاں اور اپنی رسیاں پھینکیں, اور لوگوں کو ایسے محسوس ہوا کہ یہ سانپ ہے, حالانکہ حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھے, لیکن سحروا اعین الناس, لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا تھا, اور وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ سانپ ہیں, اور وہ سانپ بن کر وہ لاٹیاں اور رسیاں بظاہر موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کیا, آپ نے اپنا عصا پھینکا اور ان کا عصا حقیقی سچ مچ کا اژدہا بن گیا, اور وہ ان کی تمام لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گیا. جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا تو چونکہ وہ جادو کی اس وقت کی جو بھی لمٹ تھی اس سے واقف تھے, وہ جانتے تھے کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے کیا یہ جادو کے ذریعے ممکن نہیں ہے, یہ واقعتاً کوئی معجزہ ہے, کوئی ما فوق الفطرت یہ چیز ہے جو انہوں نے پیش کی ہے. لہذا وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے, جیسے اللہ کے رسول کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے سب سے بڑے شاعر حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سن کر فوراً ایمان لے آئے تھے. وہ چونکہ فن اور ادب کی لمٹ سے واقف تھے, ایک شخص نے ان کے پاس جا کر قرآن پاک کی تین آیتیں اس کے سامنے بیان کی اور کہا کہ میں بڑی کوشش کر رہا ہوں, چوتھا مصرع نہیں بن رہا, تین مصرے بن کے چوتھا مصرع آپ بنا دیجئے. حضرت لبید اس سال پوئٹ آف دی ایئر تھے, سات شاعروں کو عربوں نے دور جاہلیت میں پوئٹ آف دی ایئر کا اعزاز دیا تھا, آخری حضرت لبید تھے, اور ان کے سامنے اس سال سب شاعروں نے سجدہ کیا تھا. انہوں نے جب وہ تین آیتیں سنی تو فوراً پکار اٹھے کہ ما ہذا قول البشر, یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا, اور اس کے بعد قرآن پر وہ ایمان لے آئے. تو اللہ کے رسول کا معجزہ کیونکہ قرآن تھا, اور ادب کے حوالے سے اس زمانے کے ادیب فن کی لمٹ سے واقف تھے, اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ عصا تھا جو اژدہا بن گیا, اور جادوگروں نے دیکھ لیا کہ یہ جادو نہیں ہے, لہذا وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر وہ فوراً ایمان لے آئے. فرعون کو اس پر بہت غصہ آیا کہ انہوں نے میری اجازت کے بغیر ہی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا اعلان کر دیا ہے. اس نے دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا مخالف سمتوں سے اور میں تمہیں سلیب پہ لٹکا دوں گا سب کے سامنے. لیکن چونکہ ان پر حق واضح ہو چکا تھا انہوں نے کہا کہ اب تم نے جو کرنا ہے کر لو, ہمارے سامنے حق آ چکا ہے, اب ہم حق کا انکار نہیں کر سکتے. اور ساتھ ہی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اللہ میں استقامت عطا فرمائے تاکہ فرعون جو بھی ظلم و ستم کرے ہم اس کے باوجود حق کے اوپر ڈٹے رہیں. آیات 127 تا 129 میں ہے. پھر بنی اسرائیل پر جو فرعون نے ظلم و ستم کا پھر سے آغاز کیا اس کا ذکر ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کے لیے ان مشکل حالات میں ایمان افروز نصیحت کا بیان ہے. فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ اب بنی اسرائیل کے ساتھ وہی ظلم دوبارہ کیا جائے گا جو اس وقت کیا گیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا امکان تھا. اس وقت بھی ہر پیدا ہونے والے بچے کو ذبح کر دیا جاتا, بچوں کو زندہ رکھا جاتا تاکہ جب یہ بڑی ہوں گی تو ان سے ہم اپنی خدمت لیں گے. فرعون نے دوبارہ حکم دے دیا کہ جو بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہو اس کو ذبح کر دو اور بچوں کو زندہ رکھو. اب اس ظلم و ستم کے دوران موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا نصیحت کی؟ استعینوا باللہ واصبروا, اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے مدد مانگو اور باوجود ان مشکل حالات کے ایمان پر حق پر ڈٹے رہو. ان الارض للہ, بے شک یہ زمین اللہ کی ہے, یورثھا من یشاء من عبادہ, اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس زمین کا وارث بنا دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین, اور جو عاقبت ہے آخرت ہے وہ تو متقیوں کو ملے گی. دنیا میں کبھی زمین کے وارث متقی بھی بنیں گے کبھی غیر متقی بھی بنیں گے, لیکن جہاں تک تعلق آخرت کا ہے وہ صرف متقیوں کے لیے ہے. انہوں نے مزید جو ہے وہ یہ بھی جو ہے واضح فرمایا کہ اسا ربکم ان یہلک عدوکم, ممکن ہے کہ تمہارا رب یہ کر دے کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے. ویستخلفکم فی الارض, اور پھر تمہیں زمین میں خلافت دے دے. فینظر کیف تعملون, اور پھر وہ دیکھے کہ خلافت ملنے کے بعد تم کیا طرز عمل اختیار کرتے ہو, تم آیا اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہو, اور یا یہ ہے کہ تم خلافت ملنے کے بعد اس اقتدار اور اس اختیار کا ناجائز استعمال کرتے ہو. آیات 130 تا 137 میں پھر جو آل فرعون پر پے بہ پے آفات آئی ہیں, جیسے کہ اس سے پہلے یہ مضمون آج ہم نے شروع میں پڑھا کہ ہر نبی کو بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ آفات نازل کرتا تھا تاکہ شاید اس کی وجہ سے قوم اپنے غلط طرز عمل سے باز آئے. آل فرعون پر پھر اللہ تعالیٰ نے پے بہ پے عذاب بھیجے, شاید کہ ان کے دلوں میں کوئی رکت پیدا ہو. وہ عذاب کیا تھے؟ پانچ عذابوں کا ذکر ان آیات میں آیا ہے. نمبر ایک, طوفانی بارشیں نازل ہوئی اللہ کی طرف سے جنہوں نے معمولات زندگی کو بھی درہم برہم کر دیا اور جو کھڑی فصلیں تھیں ان کو بھی تباہ کر دیا, یعنی خوراک کی قلت ان کو اس وجہ سے دیکھنی پڑی. اس کے بعد جب بھی کوئی آفت آتی وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور آ کر کہتے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں, آپ اللہ سے دعا کیجیے آفت ٹل جائے بس ہم آپ کی بات مان لیں گے. قرآن پاک کہتا ہے کہ فرعون اور اس کے سردار باطنی طور پر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے. وجہدوا بها واستيقنتها انفسهم, سورہ نمل آیت 14. انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا معجزات کا انکار کیا جبکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے, اندر سے جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول برحق ہیں, جو کچھ دکھا رہے ہیں واقعی معجزے ہیں, لیکن زبان سے کیوں نہیں مانتے تھے؟ تکبر. انا قومهما لنا عابدون, موسیٰ اور ہارون کی قوم ہماری غلام ہے, تو کیا ہم اپنی غلام کے دو افراد کو رسول مان لیں؟ کیا ہم ان کی اطاعت کریں ان کا کہنا مانیں؟ تو یہ تکبر تھا جو کہ ان کی راہ میں رکاوٹ بن گیا اور حق کو قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا. تو چونکہ جانتے تھے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں, آ کر ان سے درخواست کرتے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے یہ مشکل ہمارے اوپر سے ٹال دی جائے, اور جب وہ مشکل ٹل جاتی تو دوبارہ اپنے وعدوں سے پھر جاتے. لہذا بارشیں نازل ہوئیں, انہوں نے آ کر دعا موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی, آپ کی دعا کے نتیجے میں وہ عذاب ٹلا, اس کے بعد پھر گئے. اس کے بعد دوسرا عذاب کیا آیا؟ ٹڈی دل کے حملے جنہوں نے فصلوں کو تباہ کر دیا, پھر خوراک کی قلت کا سامنا کرنا پڑا, پھر یہ عذاب ٹلا. اس کے بعد جب نہیں سدھرے تو پھر تیسرا گھن جو گوداموں میں جمع شدہ غلے کو چٹ کر جاتا تھا. پھر جب اس سے بھی جو ہے وہ ان کی اصلاح نہیں ہوئی تو چوتھا عذاب یہ آیا کہ مینڈکوں کی کثرت ہو گئی, اور پانی پی رہے ہیں تو دیکھتے ہیں گلاس میں ساتھ مینڈک ہے, کھانا کھا رہے ہیں دیکھتے ہیں تو مینڈک پھڑک کے اس قربے کے اندر آ گیا, یعنی ان کے لیے پھر کھانا پینا وہ مشکل ہو گیا. اس عذاب سے بھی نہیں سدھرے. پھر پانچواں عذاب آیا. اب یہ وہ عذاب ہے کہ جس کی اس وقت ہم توجیہ کرنے سے قاصر ہیں کہ یہ عذاب کس طرح سے آیا, لیکن ہوا یہ کہ ہر شے میں خون کی آمیزش, جو ہے وہ بستر پر لیٹ رہے دیکھیں تو خون پڑا ہوا ہے, کھانا کھا رہے دیکھتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد اس کھانے کے اندر خون ظاہر ہو گیا, پانی پی رہے تو اس کے اندر خون ظاہر ہو گیا, ہر جو ہے وہ جگہ جگہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیکھتے کیا خون ظاہر ہو جاتا. فرحال یہ آفات ایک کے بعد ایک آئیں, لیکن ان آفات کی وجہ سے بھی آل فرعون جب نہیں سدھرے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا عذاب آیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل فرعون کو غرق کر دیا, جس کی تفسیر بار بار قرآن مجید میں آتی ہے کہ ایک معجزے کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم وہ تو دریا کے پار ہو گئے. اب قرآن مجید میں اس کو دریا بھی کہا ہے, سمندر بھی کہا ہے, اس کی بڑی عمدہ وضاحت کی ہے حضور الرحمان سیاروی صاحب نے قصص القرآن میں کہ ہے یہ سمندر, یہ ریڈ سی کا حصہ ہے, لیکن ریڈ سی بحر احمر یہ شمال میں جا کر اس کے دو چھوٹی چھوٹی شاخیں ایک بن جاتی ہیں, ایک کہلاتی ہے خلیج سوئز, ایک کہلاتی ہے خلیج عقبہ. تو خلیج سوئز ہے تو سمندر کا حصہ, لیکن چونکہ ایک چھوٹی سی ایک سمندر کی پھانک سے بنی ہوئی ہے, لہذا اس نے دریا کی شکل اختیار کر لی. بہرحال موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس دریا کے پار چلے گئے اور مصر سے فلسطین میں آ گئے, جبکہ فرعون اور اس کا پورا لشکر وہ اس میں غرق ہوا. اب آیات 138 تا 141 میں اب آل فرعون کا ذکر ختم, اور اب ذکر آ رہا ہے بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے پہلی ان کی نافرمانی ہے, اس کا ظہور فوراً ہی ہو گیا جبکہ فرعون کے چنگل سے وہ آزاد ہوئے. تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم اس فاحشہ عورت کی مانند ہو کہ جس نے پہلی رات اپنے شوہر سے بے وفائی کی. جیسے ہی فرعون کے چنگل سے آزاد ہو کر بنی اسرائیل پہنچے فلسطین جو ہے وہ صحرائے سینا میں, تو تھوڑی دیر بعد جا کر ان کا جو ہے وہ سامنا ہوا ایک ایسی قوم سے جو کچھ بتوں کے سامنے بیٹھ کر اور ان کی پوجا کر رہی تھی. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ, ان دیکھے معبود کو ماننا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, آپ ہمارے لیے بھی اسی طرح کا کوئی معبود بنا دے جس کو ہم دیکھ سکیں, تو پھر ہم جو ہے وہ ہمارے لیے آسانی ہوگی اس کی عبادت کرنا. موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اپنی قوم کو ڈانٹا اور اپنی قوم سے کہا کہ تم اس اللہ تعالیٰ کی ناقدری کر رہے ہو, ناشکری کر رہے ہو کہ جس نے تمہیں فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے چنگل سے نجات دلائی. بہرحال اقبال نے بہت خوبصورتی سے انسان کی اس کمزوری کو بیان کیا کہ بلا شبہ ان دیکھے معبود کی عبادت بہت مشکل ہے. اقبال کہتا ہے, کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اور شکوہ میں اقبال کا یہ شعر شامل ہے کہ خون گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر, مانتا پھر کوئی اندھے کے خدا کو کیوں کر. یہ وجہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت نے پھر کوشش کی کہ کوئی ایسا معبود تراش لیا جائے کہ جس کا وہ تصور کر سکے, جس کو وہ دیکھ سکے, اور اس کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی ہر صورت سے محفوظ فرمائے اور اندیکھے معبود ہی کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 142 سے 143 میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ سے ہم کلام ہونے اور موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں دیدار کی خواہش, اس کا بیان ہے. صحرا سینا میں آنے کے کچھ عرصے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور شرف ہم کلامی بخشا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی, وہی بات کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے معبود کو دیکھے بھی, تو انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کی آواز سننے کی سعادت تو مجھے حاصل ہو گئی, لیکن میری خواہش ہے کہ میں آپ کو دیکھوں, مجھے اپنا جلوہ دکھائیے. رب ارنی انظر الیک, اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تجھے دیکھوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے, البتہ میں اپنی تجلی ڈال رہا ہوں پہاڑ پر, اگر پہاڑ میری تجلی کو سہار گیا میری تجلی کو برداشت کر گیا پھر تم مجھے دیکھ سکو گے. فلما تجلى ربه للجبل, تو جب ان کے رب نے اپنی تجلی پہاڑ کے اوپر ڈالی, جعلہ دکا, اس پہاڑ کو کر دیا ریزہ ریزہ, وخر موسیٰ صائقہ, اور پہاڑ کی اس تباہی کا منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اور اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا, فلما افاقہ, جب انہیں افاقہ ہوا, اب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, سبحانک تبت الیک, اے اللہ تو پاک ہے کہ کوئی تیرے جلوے کی تاب لا سکے, میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں, وانا اول المؤمنین, اور میں سب سے پہلے آگے بڑھ کر تجھ پر ایمان لانے والوں میں سے ہوں. اس کے بعد آیات 144 تا 145 میں اللہ تبارک و تعالی نے تورات کے نزول کا ذکر کیا اور تورات کی افادیت اور اہمیت کیا ہے اس کو بیان فرمایا. اللہ نے بتایا کہ اللہ نے تختیوں پر تحریری صورت میں تورات کو لکھی ہوئی صورت میں موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بھی اب اس تورات کی تعلیمات پر بڑی جو ہے وہ سختی کے ساتھ کاربند ہو, مضبوطی سے اس تورات کو پکڑی یعنی اس کی تعلیمات پر عمل کیجئے, اور اپنی قوم کو بھی حکم دیجئے کہ وہ بھی پورے جذبے اور ذوق و شوق کے ساتھ اس تورات کی تعلیمات کے اوپر عمل کرے. خوشخبری یہ دی, تورات کی افادیت یہ بتائی کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دکھائے گا فاسقوں کا گھر, سأریکم دار الفاسقین, میں ان قریب تمہیں فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا. مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کی سرزمین پر قبضہ عطا فرمائے گا, جس سرزمین پر اس وقت ایک فاسق قوم امالکہ قابض ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں حکومت دے گا, خلافت دے گا, اور وہ وعدہ اللہ کا بعد میں پورا ہوا, اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان اور اس سے پہلے حضرت طالوت ان کی خلافت وہاں پر قائم ہوئی. تو بلا شبہ اگر کتاب کی تعلیمات پر پورے ذوق و شوق و جذبے سے عمل کیا جائے تو اسی کے ذریعے سے انسانوں کو قوموں کو دنیا میں عروج ملا ہے. مسلم شریف کی حدیث یہاں پر نقل کی گئی ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین, بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو پست کر دے گا. آیات 146 تا 147 میں تکبر کرنے والوں کو ہدایت نہیں ملتی, یہ مضمون ہے. فرمایا کہ تورات تو میں نے نازل کر دی ہے لیکن ہدایت اسی کو ملے گی کہ جس کے دل میں فرعون کی طرح تکبر نہ ہو, بلکہ یہ ہے کہ عاجزی ہو, انکساری ہو, فروتنی ہو. فرمایا کہ جو لوگ ناحق زمین پر تکبر کرتے ہیں وہ ان آیات سے ہدایت حاصل کرنے سے محروم رہیں گے, بلکہ وہ گمراہی کے راستے کو ہی اختیار کریں گے. اگر کوئی نیکیاں انہوں نے کی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ان کی ضائع کر دے گا اور انہیں دردناک عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی پھیلا کر اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ عمر بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن ابن خطاب, ان دونوں میں سے کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے, کسی ایک کو ایمان لانے کی سعادت دے دے. حضرت عمر فاروق کو مل گئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو جہل کو کیوں نہیں ملی؟ تکبر کی وجہ سے. اس نے بھی کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ محمد سچے ہیں, مانوں گا نہیں. مان لیا تو ان کی اطاعت کرنی پڑے گی, چھوٹا بن کے ان کے سامنے رہنا پڑے گا, وہ قبول نہیں ہے. آیات 148 سے 154 میں بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کی بچڑے کی پرستش, اس کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام جب گئے کوہ طور پر اللہ سے شرف ہم کلامی کے لیے, تو پیچھے سامری جادوگر نے قوم کو ایک گمراہی میں مبتلا کر دیا اور ایک بچڑے کا سا جسم بنایا اور اس میں ایک ایسا سوراخ تھا جو بالکل تھرو تھا, ہوا اس میں سے گزرتی تھی تو ایک آواز پیدا ہوتی تھی, اور اس نے کہا کہ یہ اصل میں معبود ہے موسیٰ علیہ السلام کا, نہ جانے وہ بھول کر کہاں چلے گئے ہیں. قوم کے 70,000 افراد نے اس بچڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر ہی بتا دیا کہ تمہارے پیچھے یہ حرکت ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام انتہائی غضبناک ہو کر واپس لوٹے اور آ کر اپنی قوم کو سخت الفاظ میں ملامت کی, سرزنش کی, اور اس کے بعد خاص طور پر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ میں نے آپ کو اپنے پیچھے اپنی خلافت اور نیابت دی تھی, آخر آپ نے ان کو کیوں نہیں روکا اس شرک سے, آپ میرے پاس کیوں نہیں آئے, آ کے مجھے بتاتے کہ یہ قوم یہ حرکت کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ قوم مجھے قتل کرنے پر تل گئی تھی اور مجھے خطرہ یہ تھا کہ اگر میں مزید زیادہ ان پر زور ڈالتا تو آپس میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ میں ان کے اوپر زیادہ مؤثر نہیں ثابت ہوا اور میری بات ان کے درمیان نہیں چل سکی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اور میرے بھائی ہارون اگر ہم سے کوئی حوالے سے خطا ہوئی ہے تو اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بھی یہ حرکت کی ہے ان کو دنیا اور آخرت کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ یہ مرتد ہو گئے ہیں شرک کرنے والے، لہذا ان کو قتل کیا جائے، اور قتل بھی وہ کرے جو کہ ان کا عزیز ہے، رشتہ دار ہے۔ 70,000 میں سے کوئی 3,000 کے قریب افراد کو قتل کیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس دوران اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ معافی دے دے، معافی دے دے، اللہ معاف فرما دے۔ بالآخر اللہ نے پھر معاف کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی لوگوں کی جان بخشی کر دی گئی۔ آیات 155 تا 156 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز دعا کا بیان ہے۔ ان آیات میں پہلے ذکر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 چیدہ لوگ جو سردار تھے ان کو لیا کہ آؤ کوہ طور پہ چلیں اور اللہ تبارک و تعالی سے جا کر جو قوم نے یہ جرم عظیم اور شرک کیا ہے اس کی معافی مانگے۔ 70 سردار جب وہاں پر پہنچے تو بجائے اس کے کہ ان کے دل میں کوئی ندامت ہوتی کہ ہماری قوم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، وہاں پر جا کر انہوں نے ایک عجیب مطالبہ کر دیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کہتے ہیں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ارن اللہ جہرتن، ہمیں اللہ کو بالکل سامنے کر کے دکھائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ غضبناک ہوئے کہ بجائے اس کے کہ ان کے دلوں میں کوئی ندامت پیدا ہو، یہ آ کر ایک ایسا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کا پورا کرنا ان کے لیے ممکن نہیں، یہ اللہ کا ظاہری بات ہے کہ دیدار کر نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر ایک آفت نازل کی اور وہ سب کے سب سردار اس آفت کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں اپنی قوم کو جا کر اب کیا وہ دکھاؤں گا، قوم کہے گی کہ تم ہمارے 70 بڑوں کو لے گئے تھے اور ان کو جا کے وہاں پہ مروا کر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پھر عاجزی اور ان کی دعا قبول فرمائی اور 70 سرداروں کو دوبارہ اللہ نے زندہ کر دیا۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں ثم بعثناکم من بعد الموت لعلکم تشکرون، ہم نے تمہیں تمہاری اس موت کے بعد دوبارہ زندگی دی تاکہ تم اللہ کا شکر کرو۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس وقت شان رحیمی وہ اپنے پورے عروج پر ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت دعا قبول کرنے کی شان میں ہے، اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اور بھی دعائیں کی۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا، اے ہمارے رب تو ہی ہمارا حامی و ناصر ہے، بس تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تو سب سے بڑھ کر بخشنے والا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور اس دنیا کی زندگی میں بھی ہمارے لیے ایک بھلائی طے فرما دے، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی بھلائی کا فیصلہ فرما دے، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔ جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میری رحمت تو پہلے ہر مخلوق کے اوپر چھائی ہوئی ہے، ہر مخلوق کا زندہ رہنا ہی میری رحمت کا مظہر ہے، سانس کا آنا یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے، ہماری پلکوں کا ہر وقت جھپکنے رہنا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا مظہر ہے، اور کیا کیا اللہ کی رحمتیں ہیں ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جو میری رحمت خاص ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ میں ان کے لیے طے کروں گا کہ جو لوگ میری نافرمانی سے بچتے ہیں، میری راہ میں اپنی محبوب شے یعنی مال خرچ کرتے ہیں، اور جو میری آیات پر دل و جان سے گہرا ایمان رکھتے ہیں۔ پھر یہ مضمون آگے بھی چل رہا ہے آیت 157 میں۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اصل گوشہ کون کون سا ہے، کون سا میدان ہے جس میں ہمیں آپ کی اتباع کرنی چاہیے، اس کا بھی بیان ہے، اور ساتھ ہی اللہ کے رسول سے ہمارے تعلق کی بنیادیں کیا ہونی چاہیے ان کی بھی وضاحت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میری رحمت خاص ہے، پہلے فرمایا کہ ان کے لیے جو میری نافرمانی سے بچیں، جو میری راہ میں مال خرچ کریں، جو میری آیات پر دل و جان سے ایمان لائیں، مزید فرمایا کہ میری رحمت خاص ان کے لیے ہوگی جو آخری نبی آنے والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کی اتباع کریں، اور ان کی اتباع کے حوالے سے ان کی خاص شان کیا نمایاں کی، تین شانیں ان کی نمایاں فرمائیں۔ پہلی شان یہ نمایاں فرمائی کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی دوسری شان یہ ہے کہ وہ پاکیزہ چیزوں کو لوگوں کے لیے حلال ٹھہراتے ہیں اور خبیث چیزوں کو لوگوں پر حرام ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی حلال و حرام کی تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حلال پر ہی قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی میں اللہ ہمیں برکت عطا فرمائے، اور حرام کی ہر صورت سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ جو بوجھ ان کے اوپر ہے، ان کی گردنوں میں ہے، وہ بوجھ وہ ان کی گردنوں سے، ان کی پیٹھوں سے وہ دور کرتے. وہ بوجھ کیا ہے؟ وہ اصل میں شرک اور بدعات اور بیجا رسومات کے بوجھ، جس کی وجہ سے انسان بلا وجہ مصیبت میں آ جاتا ہے کہ کہیں یہ بزرگ ناراض نہ ہو جائیں، لہذا ان کو بھی خوش کرنا، ان کے نام بھی کوئی نظر و نیاز کرو. ایسے واقعات آپ کو ملیں گے. ہمارے ایک بزرگ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ انہیں ہدایت دے، راولپنڈی گئے تھے، واپس آئے تو گھر پہ چوری ہو گئی. کہنے کہ میرا قصور یہ ہے کہ میں راولپنڈی گیا تھا، امام بری کے مزار پر چونکہ میں نے حاضری نہیں دی اس لیے نقصان ہوا ہے، لہذا مزید خرچہ کیا، واپس راولپنڈی گئے اور وہاں پر جا کر نظر و نیاز چڑھا کر آئے. اور اس کے بعد اب یہ خام خائی کے بوجھ انسان نے اپنے اوپر خود ساختہ عقائد کی وجہ سے ڈالے ہوئے، پھر بدعات ان کی وجہ سے کیسے کیسے بوجھ جاتے ہیں. ایک غریب آدمی کا مرنا بھی اس زمانے میں دوبر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایک معاشرے کا پریشر ہے، اس کو قرض لے کر جو ہے وہ تیسرے دن بھی کھانا پکانا پڑے گا، سوئم کرنا پڑے گا، چالیسواں کرنا پڑے گا، ہر جمعرات کو اس کو کوئی نہ کوئی اہتمام کرنا پڑے گا. اور پھر یہ شادی بیاہ کے موقع پر بیجا رسومات اور بیجا اخراجات نے نکاح کو انتہائی مہنگا کر دیا ہے. بچیاں گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں، اس لیے کہ اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ یہ شادی کے سارے اخراجات وہ ادا ان کے ہو سکے. تو یہ سارے بوجھ آ کر ہٹائے کس نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. آپ کی اتباع کا میدان یہ ہے کہ ہم بھی ہر قسم کے شرک سے توبہ کریں، اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں، ہر قسم کی بدعت سے بچنے کی کوشش کریں، اور جو بھی رسومات بیجا قسم کی ہم نے خود سے تراش لی ہیں ان سے اجتناب کریں. یہ ہے اتباع رسول کا اصل میدان. اس کے بعد اللہ کے رسول سے تعلق کی چار بنیادیں بیان ہوئی. اس پر بہت ہی پیارا کتاب کیا ہے محترم ڈاکٹر سارہ احمد صاحب کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں، خود بھی ضرور پڑھیے اور توفتاً اپنے احباب کو بھی دیجئے. ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، اس میں سیرت کے حوالے سے کچھ زیادہ رغبت ہوتی ہے پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کی. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمارے تعلق کی صحیح بنیاد استوار ہو جائے گی اگر سورہ آراف کی آیت 157 کے آخری حصے کو سمجھ لیا جائے. وہ تعلق کی چار بنیادیں ہیں. پہلا یہ ہے کہ آپ پر ایمان لائیں، جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، زبان سے بھی اقرار ہو دل سے بھی یقین ہو کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بتائے ہوئے رستے میں ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح ہے. نمبر دو، آپ سے تمام انسانوں سے بڑھ کر محبت کریں، جہاں دو محبتیں ٹکرائیں ہم آپ کی محبت کو ترجیح دیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. نمبر تین، خدمت دین کے مشن میں آپ کے دست و بازو بن جائیں، دین کے پیغام کو پھیلائیں، قرآن کے پیغام کو پھیلائیں اور دین کی تعلیمات کے نفاذ کے لیے مال اور جان کے ساتھ جد و جہد کریں، اپنی پوری توانائی لگا دیں. اور نمبر چار، جو نور قرآن آپ پر نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی پیروی کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات کو اپنے سیرت و کردار میں جگہ دیں. آیت 158 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے، اس کا اعلان ہے. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں. لہذا اللہ کے رسول کی رسالت کو جو نہیں مانتا وہ کافر ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آج کل رواداری کے حوالے سے یہ بات بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو کافر مت کہو، وہ بھی مسلمان ہیں، اس لیے کہ وہ سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عیسائی سارے نبیوں کو مانتے ہیں، اور یہودی عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام نبیوں کو مانتے ہیں، پھر آخرت کو وہ مانتے ہیں اور اپنی اللہ کی عطا کردہ کتابوں کو وہ مانتے ہیں، فرشتوں کو وہ مانتے ہیں، انہیں کافر مت کہو. لیکن قرآن مجید نے کیا کہا؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، سورہ بینہ کا آغاز اس سے ہوتا ہے، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور جن لوگوں نے کفر کیا مشرکین میں سے. اور سورہ بقرہ میں بھی مضمون ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، تو کسی ایک نبی کو بھی نہ ماننا انسان کو کافر بنا دیتا ہے. سورۃ النساء میں یہ مضمون بڑے جلالی انداز میں آیا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ نو منو بے باز ہوں و نقفرو بے باز، ہم کچھ رسولوں کو مانیں گے اور کچھ رسولوں کو نہیں مانیں گے. ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، ایسے لوگ پکے کافر ہیں. تو اللہ کے رسول کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے، اور جو آپ کی رسالت کو نہیں مانتا وہ ہرگز مسلمان نہیں کہلا سکتا، وہ قرآن کے الفاظ کے روح میں پکا کافر ہے. آپ چھٹے پارے کا پہلا صفحہ ہی پڑھ لیجئے، سورہ نساء کی آیت 150 151 152، اس میں یہ مضمون ہے کہ جو لوگ کسی ایک رسول کا بھی انکار کرے وہ پکے کافر ہیں. بہت بڑا ظلم ہم کر رہے ہوتے ہیں اہل کتاب کے ساتھ یا غیر مسلموں کے ساتھ، کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم بھی حق پر ہو ہم بھی حق پر ہیں، اور بس جو ہے وہ آپس میں محبت اور رواداری اور اخوت اور وحدت ادیان، یہ سارے فلسفے. آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب کے بادشاہ وہ بھی جو ہے وہ عالمی سطح پر کانفرنس سے کراتے رہتے ہیں کہ تمام بین المذاہب کانفرنس، اور اس میں جی سب مذہب برق ہے سب اچھے ہیں. یہ ظلم کر رہے ہیں ہم کافروں کے ساتھ، ان کو بتائیں کہ نہیں صرف اور صرف اسلام دین برق ہے، اور اس کو مانو گے اسلام کو قبول کرو گے تو تمہاری آخرت میں نجات ہے، نہیں مانو گے تو جہنم کے عذاب سے دوچار ہوگے. اگر یہ بات ہم نہیں بتاتے تو ہم ان کے ساتھ بددیانتی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں. اگر ایسا کوئی فورم دستیاب ہو تو اس میں کھل کے کہنا چاہیے کہ تمام مذاہب باطل ہیں، صرف وہ اسلام کے جس کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، جس کو اللہ نے کہا ہے کہ ان دین عند اللہ الاسلام، وہ صرف اور صرف اسلام ہے. لہذا تمہاری خیر اسی میں ہے کہ غیر جانبدار ہو کر بالکل کھلے دل کے ساتھ قرآن کی تعلیمات کو پڑھو، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو پڑھو. صرف یہ دین دین برحق برحق ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس نے اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کیا اللہ اسے قبول نہیں کرے گا، وہ شخص خسارے میں جائے گا. تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. باقی نبیوں کی نبوت اپنی اپنی قوموں کی طرف تھی، خاص ایک ٹائم پیریڈ کے لیے تھی. اللہ کے رسول کی نبوت تمام انسانوں کی طرف ہے قیامت تک کے لیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو حکم دیا گیا اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ، ان کی اتباع ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو تاکہ تمہیں صحیح معنوں میں ہدایت نصیب ہو. آیات 159-162 میں آپ دوبارہ ذکر ہے پھر بنی اسرائیل کا، اور جو بنی اسرائیل پر اللہ کے احسانات ہوئے ان کا بیان ہے، اور جو انہوں نے احسانات کی ناقدری ناشکری کی اس کا بیان ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو باسعادت تھے اور وہ ایمان لائے، حق کی بنیاد پر لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے تھے فیصلے بھی کرتے تھے، لیکن اکثر وہ تھے جو کہ نافرمان تھے. اللہ نے ان کے لیے ایک پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے تھے، 12 قبیلے ہیں تاکہ جھگڑا نہ ہو. پھر صحرا سینا میں ان کے لیے اللہ نے بادلوں کو صاحبان کے طور پر بھیج دیا تھا تاکہ انہیں دھوپ کی تپش اس سے تکلیف نہ ہو. پھر من و سلوہ نازل کیے تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو ان کی خوراک کا انتظام ہو. پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ فلاں شہر میں داخل ہو جاؤ فاتح کی حیثیت سے، لیکن داخل ہونا جھکتے ہوئے اور یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں بخش دے. لیکن بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، بجائے شہر میں داخل ہوتے ہوئے دعا کرتے بخشش کی کہا کہ گندم گندم گندم، من و سلوہ کھا کھا کے اکتا گئے، ہمیں تو شہر میں داخل ہونے کے بعد گندم چاہیے. اور پھر اللہ نے انہیں سزا دی، دردناک عذاب سے اللہ نے ان کو دوچار کیا. آیات 163-166 میں یہ مضمون آیا ہے کہ عذاب الہی سے بچنے کے لیے برائیوں سے روکنا ضروری ہے. اصحاب صف کا واقعہ یہاں پر بیان ہوا، اصحاب صف کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی آیا، سورہ نساء میں بھی آیا، اور ایک اشارہ اس کی طرف سورہ مائدہ میں بھی آیا، لیکن اس واقعے کی تفصیل اللہ نے یہاں سورہ آراف کے 21 رکوع میں بیان کی ہے. اصحاب الاراف اصحاب الصف یہ اصل میں ایک گروہ تھا بنی اسرائیل کے ایک قبیلے کا، یہ قبیلہ دریا کے کنارے آباد تھا اور دریا سے جو مچھلیوں کا شکار ہوتا تھا اسی پر ان کی گزر بسر تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے دن مقرر کیا تو ان پر پابندی لگا دی کہ تم نے ہفتے کے دن کسی قسم کا کوئی کاروبار دنیا نہیں کرنا. ان پر پابندی لگ گئی کہ مچھلی کا شکار ہفتے کے دن نہیں کر سکتے. اب مچھلیوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ہفتے کے دن کوئی جو ہے وہ دریا کے کنارے پر کوئی چہل پہل کو رونق نہیں ہوتی اور اس روز ہمارے شکار ہونے کا امکان نہیں ہے، تو وہ بہت زیادہ دریا کی سطح پر آ کر تیرتی. بلکہ قرآن کے الفاظ ہیں شران کہ وہ اچھل کود بھی کرتی اور اچھلتی بھی، اور اس کی وجہ سے مچھلیوں کو دیکھ دیکھ کر بعض دنیا داروں کا جی للچاتا. اب انہوں نے پھر ایک ہیلا کیا اور وہ یہ کرتے کہ دریا کے ساتھ بڑے بڑے گڑے کھودتے اور گھروں میں دریا سے پانی کے آنے کا رستہ بناتے، پانی بہتا اور گھروں میں آتا اور ساتھ مچھلیاں بھی اس پانی کے ساتھ آ جاتی، اور ہفتے کے دن مچھلی گڑے سے پکڑتے کوئی نہیں. البتہ یہ ہے کہ اتوار کو جا کے مچھلیاں نکال لیتے اور جا کے بیچ دیتے. جب ان سے کہا جاتا تمہیں یہ کرو، کہنے کہ ہم نے ایک پائی کا دھندا ہفتے کے دن نہیں کیا، لیکن جو اصل مقصد تھا کہ ہفتے کے دن کا وقت لگائیں اللہ کے ذکر اللہ کی یاد کے لیے، ظاہر بات اس کا بھی اہتمام نہیں کیا. تو یہ وہ لوگ تھے جو ہیلا سازی کر رہے تھے، وہ اصحاب سب کہلاتے ہیں. بستی میں ایک گروہ صالحین کا تھا جو کہ انہیں اس ہیلا سازی سے منع کرتا تھا کہ تم اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، غلط حرکت ہے. ایک تیسرا گروہ تھا جو کہ خود یہ کام نہیں کرتا تھا، لیکن وہ صالحین کو منع کرتا تھا کہ لما تعظون قوما اللہ مہلکہم، کیوں تم ایک ایسی قوم کو تم جو ہے وہ اس وقت نصیحت کر رہے ہو کہ وہ قوم کے جو اللہ اس کو ہلاک کرنے والا ہے. چھوڑ دو، روزانہ بستی میں بحث ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، خام خائی کا ایک فساد ہوتا ہے، چھوڑ دو ان کو، یہ برباد ہونے والے ہیں. بڑا پیارا جواب ہے ان صالحین کا جو روک رہے تھے اس ہیلا سازی سے. قالوا معذرتن الى ربکم، انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے ان کو روک رہے ہیں تاکہ ہم تمہارے رب کے حضور جا کر اپنا عذر پیش کر سکے کہ اللہ تیری نافرمانی ہو رہی تھی، ہم ایسے میں چین اور آرام کی نیند نہیں سو رہے تھے، ہم بے چین تھے، ہم برائی سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے. اور ولعلہم یرجعون، اور شاید، بلکہ یہ الفاظ یہاں غلط لکھے ہیں تصحیح کر لیجئے، ولعلہم یتقون، اور شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لیں، شاید کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے بچیں. بہرحال جب اصحاب سب اپنے اس ہیلے سے باز نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے عذاب بھیجا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ وَأَنْجَيْنَ الَّذِينَ يَنْحَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے عذاب سے بچایا صرف ان کو جو کہ برائی سے روک رہے تھے. جو برائی سے نہیں روکتے وہ بھی مجرم ہیں، اس لیے کہ برائی سے نہ روکنا بھی ایک جرم ہے. بارہ اس کے باوجود، عذاب آنے کے باوجود، جب اصحاب سبت ابھی بھی اپنی اس غلط حرکت پر کارمند رہے تو پھر اللہ کی طرف سے بڑا جو ہے وہ رسوا کن عذاب آیا، اور اللہ فرماتا ہے کہ ان کی صورتوں کو مسخ کر کے اور بندر بنا دیا گیا، ان کی صورتیں اللہ تبارک و تعالی نے مسخ کر دی، بندروں جیسی کر دی. آیات 167-168 میں اللہ تعالی کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اللہ بنی اسرائیل پر قیامت تک عذاب کے کوڑے برساتا رہے گا. لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، سوء العذاب، قیامت تک ان پر اللہ تعالیٰ ایسے سرکش لوگ مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب پہنچائیں گے. لہذا یہود پر عذاب کے کوڑے ہر دور میں برستے رہے ہیں، اور جو آخری کوڑا ہمارے علم میں ہے وہ ہٹلر کے ہاتھوں ان کے اوپر برسا تھا، اور اب ایک بڑا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی اور یہ سب کے سب اس میں جو ہے وہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے، نیست و نابود کر دیے جائیں گے. آیت 169 میں اللہ نے کتاب کے نااہل وارثوں کا ذکر کیا ہے، فرمایا کہ یہ یہود کتاب کے نااہل وارث ہیں، اور یہ کچھ قیمت لے کر لوگوں کو ان کے من پسند فتوے دے دیتے ہیں، اور کتاب الہی کی تعلیمات کو چھپاتے ہیں، بیان نہیں کرتے. یہ بات بیان کی تو فلاں شخص ناراض ہو جائے گا، اور وہ بڑی خدمت کرتا ہے، بڑا تعاون کرتا ہے، تو اللہ کی کتاب کے احکامات کو چھپاتے بھی تھے اور ان میں تحریف بھی کرتے تھے، اور ساتھ ہی کہتے تھے سیغفر لنا، اللہ بڑا بادشاہ ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ ضرور ہمیں بخشی دے گا. حالانکہ وہ خود اللہ کہتا ہے کتاب میں پڑھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرنا بہت بڑا جرم ہے، لیکن وہ مسلسل اس جرم کا ارتکاب کرتے تھے. بدقسمتی سے آج یہ خرابی ہمارے اندر بھی آئی ہے، کتمان حق بھی ہمارے اندر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فتویٰ فروشی، یہ خرابی بھی ہمارے اندر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آیت 170 میں برعکس جو ہے وہ بندوں کا ذکر ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی تین صفات بتائی ہیں کہ واللہ زینا یمسکونا بالکتاب واقام الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو کتاب سے چمٹ جائیں، یعنی کتاب کے حقوق ادا کریں، کتاب کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کی تعلیمات کو نافذ کریں، اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں. دوسرا فرمایا کہ وہ نماز قائم کریں، اور تیسرا فرمایا کہ وہ معاشرے کی اصلاح کرتے رہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کی ان کاوشوں کا بہترین اجر عطا فرمائے. آیت 71 میں طور پہاڑ کے نیچے عہد کا بیان ہے. اس بات کا ذکر بھی اس سے پہلے سورہ بقرہ سورہ نساء میں آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طور پہاڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے اٹھایا اور ایک صاحبان کی طرح معلق کر دیا بنی اسرائیل پر, اور اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کو ڈرایا, وہ محسوس کرنے لگے کہ شاید ایسا نہ ہو کہ پہاڑ ہم پر گر جائے. اس کے بعد اللہ نے ان سے عہد شریعت لیا. اس عہد شریعت میں اللہ نے کہا کہ شرک نہیں کرو گے, والدین سے حسن سلوک کرو گے, لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آؤ گے, قرابت داروں, یتیموں, مسکینوں, محتاجوں اور مسافروں کا خیال کرو گے. اس عہد کی پوری تفصیلات اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کی آیات 83 اور آیات 84 میں. اس کے بعد آیات 172 سے 174 میں عہد الست کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ان سب کی روحوں کو اللہ نے سب سے پہلے تخلیق کیا, اور ان کو اللہ نے جمع کر کے ان سے پوچھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, سب نے کہا کہ جی آپ ہمارے رب ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلا دیا, ان کو ایک موت دے دی. یعنی میں اور آپ ہم ایک موت دیکھ کر آ چکے ہیں, اس لیے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ, تم مردہ تھے اللہ نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا. تو اللہ تعالیٰ اب ہمیں سے ایک ایک کی روح کو زندہ فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے, اور جب بچہ 40 دن کا 4 مہینے کا ہے مادر میں ہوتا ہے تو وہ روح لا کر اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث میں یہ مضمون موجود ہے. اللہ نے عہد الست کا ذکر یہاں پر اس وجہ سے کیا, فرمایا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمیں یہ عہد یاد نہیں ہے. تو اللہ نے تمہیں وہ عہد دوبارہ یاد کرا دیا ہے, اور اس عہد کی وجہ سے تمہارے اندر توحید کی معرفت موجود ہے. اسی طریقے پر کہیں تم یہ نہ کہو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کر کہ اللہ شرک کا آغاز تو کیا تھا ہمارے باپ دادا نے, اور ہمیں انہی کی طرف سے مشرکانہ عقائد ملے تھے, ہم نے انہی کو آگے کنٹینیو کیا, تو غلطی ان کی تھی, ہمیں کیوں سزا مل رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں واضح فرما دیا کہ میں نے تم سے عہد دے رکھا ہے اپنی ربوبیت کا, اور توحید کی معرفت تمہارے اندر رکھ دی, لہذا اگر تم شرک کرتے ہو تو تم خود مجرم ہو. ٹھیک ہے, ان کا بھی جرم ہے, ان کو ان کی سزا ملے گی, لیکن تمہارا بھی جرم ہے کہ تم نے اپنے ضمیر اور اپنے باطن کی آواز کو تم نے جھٹک کر اور تم نے جو ہے وہ شرک کیا. آیات 172 سے 178 میں خواہشات کی پیروی کرنے والے کے لیے کتے کی مثال بیان کی. فرمایا کہ وَتْرُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا, اے نبی ان کے سامنے واقعہ بیان کیجئے اس شخص کا جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی. یعنی تورات کی تعلیمات کا اس کو علم تھا, تفاسیر میں اس کا نام بلم بن باور آیا ہے, اور بنی اسرائیل میں سے یہ شخص تھا. تورات کی تعلیمات کا فہم اللہ نے اس کو دیا تھا, ایک آیات دینے کا یہ مطلب ہے, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اس کے ہاتھ سے کچھ کرامات کا ظہور بھی ہوتا تھا, صاحب کرامت بھی تھا, لیکن اس کے بعد خواہشات کی پیروی کی, شیطان اس کے پیچھے لگا, اور اس کے بعد یہ ہو گیا گمراہوں میں سے, اور پھر برائیوں اور کردار کی پستی میں اس سطح کو پہنچا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حرص میں بالکل کتے کے برابر ہو گیا. فمثلہ کمثل الکلب, اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ مثال کتے کی ہے. پھر زیادہ جو بات لرزا دینے والی وہ کیا ہے کہ یہ صرف ایک شخص کی مثال نہیں ہے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, یہ اس پوری قوم کی مثال ہے کہ جس نے اللہ کی آیات کی ناقدری کی. بنی اسرائیل پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہوئیں, انہوں نے سب کی ناقدری کی, پوری قوم کی مثال کتے کسی ہے. لہذا جو قوم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرے اور خواہشات کی پیروی کرے, وہ پھر بالآخر پستی کی سطح پر پہنچتی ہے کہ اس کی مثال کتے کسی ہوتی ہے. تو یہاں پر دو باتیں ہمارے سامنے آئیں, ایک تو یہ ہے کہ انسان ہدایت کے کتنے اونچے مقام پر پہنچ جائے, اللہ کی کتنی اونچی قربت کا مقام حاصل کر لے, کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں گمراہ نہیں ہو سکتا ہوں, بس اب میں تو ہدایت کے اوپر ہی میرا خاتمہ ہوگا, بلکہ اونچے سے اونچے مقام پر بھی پہنچنے کے باوجود شیطان کے حملوں کا خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان اور عمل کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. نمبر دو, اگر خدا نخواستہ بحثیت قوم ہم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری و ناشکری کرتے ہیں, تو پھر قرآن نے ہمارے لیے مثال بیان کی ہے, اور میں اس مضمون پر آ کر رہ نہیں سکتا. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ طے بطے ہماری اس پاکستانی قوم کے لیے کتے کی مثالیں آتی رہی ہیں. اور آخری مثال جو آئی تھی وہ آئی تھی 2005 میں، جب ابو فراس کو ہم نے پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا تھا تو واشنگٹن پوسٹ نے ایک کتا بنایا تھا اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا پاکستان، اور اس کے منہ میں جو ہے وہ ابو فراس جو ہے وہ اس نے اس کا پیچھے سے گربان اس نے پکڑا ہوا ہے اور امریکی فوجی کے قدموں کے اندر ڈال رہا ہے، اور امریکی فوجی کہہ رہا ہے کہ بہت تم نے اچھا کام کیا ہے، اب جاؤ اور اسامہ بن لادن کو ڈھونڈو۔ یہ مثال ہمارے لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ بحثیت مجموعی ہماری قوم نے بھی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ اللہ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت دی جس کا کوئی امکان نہیں تھا، نہ ہمارے پاس وہ عوامی لیڈرشپ تھی جیسی کانگریس کے پاس تھی، نہ اتنا ہمارے پاس وسائل تھے، فنڈز تھے جتنے کانگریس کے پاس تھے، نہ میڈیا ہماری اس کے اوپر تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہمارا دشمن، لیبر گورنمنٹ ہماری دشمن جو اس وقت سے اقتدار تھی، اس کے باوجود اللہ نے پاکستان دیا اور پاکستان کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ لیکن ہم نے وہی حرکت کی جو حرکتیں کتے کے حوالے سے مشہور ہیں۔ نمبر ایک، کتا لالچی ہوتا ہے۔ ہم نے بھی لالچ کی وہ انتہا کی کہ ہم نے ڈاگروں کی خاطر ہم نے اپنے لوگوں کو اور اپنی بیٹیوں کو پکڑ پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا۔ اسی طریقے پر کتا اپنوں کا دشمن غیروں کا وفادار ہوتا ہے، اپنوں پر بھونکتا ہے، اپنی حدود میں دوسرے کتے کو آنے نہیں دیتا اور انسانوں کی جو ہے وہ تلوے چاٹ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنوں کے دشمن ہیں، امریکہ کے ہم اتنے وفادار ہیں، اتنے امریکہ کے ہم اطاعت شعار ہیں کہ اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ کتے کے حوالے سے یہ بات بھی مشہور ہے کہ کتے میں غیرت نہیں ہوتی، آپ اس کو باریں دفع ہو جائے گا، دوبارہ پھسکاریں پھر آ جائے گا۔ امریکہ کے ساتھ ہمارا معاملہ بالکل یہی ہے، ہم نے دم نہلاتے ہوئے ہم سیٹو سینٹو میں شامل ہوئے، امریکہ کی گھڑے کی مچھلی بن گئے۔ 1965 میں امریکہ نے بھتکار دیا اور جنگ کے دوران پرزے دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد 1970 میں امریکہ نے دوبارہ پچکارا کہ آؤ اور ہماری چائنا کے ساتھ دوستی کراؤ، اور ہم ہینری کسنجر کو لے گئے، خفیہ طریقے پر چائنا سے دوستی کرا دی۔ 71 کی جنگ میں امریکہ نے پھر دھتکارا اور ہم اس کے بحری بیڑے کا انتظار کرتے رہے، وہ نہیں آیا۔ افغانستان پر روس نے حملہ کیا تو امریکہ نے پھر پچکارا، پھر ہم اس کے اطاعت میں شامل ہو گئے، اور جب روس کے ٹکڑے ہو گئے امریکہ نے پھر ہمیں دھتکارا، اور اب 9/11 کے حادثے میں پھر امریکہ نے ہمیں پچکارا اور ہم نے اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیا۔ اور اب امریکہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اسٹک اور کیرٹ کی پالیسی کھیل رہے ہیں، اسے گاجر بھی دکھاتے ہیں اور ساتھ چھڑی بھی دکھاتے ہیں، اور یہ معاملہ وہ ہے کہ کبھی پچکارتے کبھی دھتکارتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس حوالے سے ندامت عطا فرمائے، خاص طور پر اس میں جرم ہماری قیادت کا رہا ہے، ظاہر بات ہے عوام تو نہیں، لیکن عوام بھی اس رویے پر تو مطمئن ہے، لہذا اس غلط حرکت کے خلاف کوئی عوام کے اندر تحریک نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ مثال ہے کتے کی اس قوم کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے۔ آیت 179 میں فرمایا کہ غافل انسان یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین میں پھیلا دیا ہے جہنم کے لیے، اکثریت انسان اور جنوں کی جہنم میں جائے گی، اللہ ہمیں اس اکثریت میں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے۔ کیوں؟ ان کے دل ہیں لیکن مانوی اعتبار سے ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے، ان کے کان ہیں لیکن اس سے حق کو سن کر حق کو قبول کرنے کی توفیق سے وہ محروم ہیں، اور کوئی نصیحت، کوئی حادثہ، کوئی آفت وہ ان کو اصلاح عمل پر آمادہ نہیں کرتی۔ یہ لوگ جانور بلکہ قرآن پاک کہہ رہا ہے اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، اولئک ہم کل انام بل ہم ازل۔ غفلت سے نکلنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو پکارا کرو، اللہ کو یاد کرو، اور اللہ کو پکارو اس کے اچھے ناموں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بے شمار اچھے نام ہیں، لیکن صرف وہی نام اچھے اللہ کے ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں خود قرآن یا حدیث کے ذریعے سے بتا دی۔ لہذا اپنے پاس سے ہم کوئی نام اللہ کی طرف اگر منسوب کریں گے تو اسی آیت میں اس کی نفی کی گئی کہ یہ اللہ کے ناموں میں الحاد ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف کچھ اور صفات منسوب کر دیتے ہیں کہ جس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ جواد ہے، اس کا نام ہمیں خود پتا ہے، حدیث میں آیا ہے اللہ جواد ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سخی ہے، سخی کا لفظ ہم اللہ کے لیے استعمال نہیں کریں گے، حالانکہ اچھا لفظ ہے، لیکن جواد کا لفظ استعمال کریں گے، اس لیے کہ قرآن و حدیث میں جو اللہ کا نام آیا ہے ہم وہی نام لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے پر کچھ اللہ کے خصوصی نام ہیں جو اس کا امتیازی اختیار ظاہر کرتے ہیں، وہ نام ہم کسی اور کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ الصمد صرف اللہ ہے، الصمد کسی اور کو نہیں کہہ سکتے، عبدالصمد کہہ سکتے ہیں، الصمد صرف اللہ ہے، الرحمن صرف اللہ ہے، لہذا عبد الرحمان کہہ سکتے ہیں، کسی کو رحمان بھی نہیں کہنا چاہیے، جو ہے وہ ہمارے یہ غلطی بہت عام ہے کہ جی وہ رحمان صاحب آ رہے ہیں، نہیں عبد الرحمان صاحب آ رہے ہیں. اسی طریقے پر عبد الرزاق کہہ سکتے ہیں، رزاق کسی کو نہیں کہہ سکتے. تو جو خاص اللہ کے اختیاری نام ہے کسی اور کی طرف منسوب کرنا الحاد ہے. اسی طریقے پر اللہ کے ناموں کو جادو اور ٹوٹکوں کے لیے استعمال کرنا یہ بھی الحاد ہے. اسی طریقے پر اللہ کی دو برعکس شانیں، جیسے ایک اللہ کی شان ہے غفار اور ایک قہار، ان میں صرف کسی ایک شان کو بیان کرتے رہنا، اسی کو سامنے رکھنا یہ بھی الحاد ہے. اللہ کی دونوں شانیں بیک وقت سامنے ہونی چاہیے. اور اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے میل جول مت رکھو جو اللہ کے ناموں کے اندر یہ ٹیڑھ کجیہ الحاد پیدا کرتے ہیں. وذر الذین یلحدون فی اسمائہ. آیات 181 تا 186 میں پھر درس عبرت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ ایسے نیک سیرت بندے بھی ہیں جو حق کو قبول کرتے ہیں، حق کی بنیاد پر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، حق کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، فی الحال اللہ انہیں ڈھیل دے رہا. پھر چار سوالات پوچھے گئے ہیں مشرکین مکہ سے ان آیات میں. پہلا سوال کہ کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و اخلاق اور انسانوں کے ان کی دلسوزی کو نہیں دیکھتے کہ وہ انہیں دردناک عذاب سے خبردار کر رہے ہیں اور یہ انہیں پاگل قرار دے کر کس قدر ظلم اور ناانصافی کر رہے ہیں؟ کیا یہ کائنات پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کائنات کی ہر شے با مقصد ہے، ان کا بھی کوئی مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ پھر یہ کہ ہر شے پر زوال آتا ہے، کیا ان کو بھی فنا ہے کہ نہیں ہے؟ بہرحال یہ ہے کہ یہ سوالات ہیں کہ اس پہ غور و فکر کریں، اور اس کے بعد جو ان کا طرز عمل اللہ کے نبی کے حوالے سے ہے، انہیں پاگل قرار دینا اور ان کی باتوں کو چھٹلانا، اس پہ نظر ثانی کریں. پھر آیات 187 تا 188 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف ہے اپنی عاجزی کا اور اپنی بے بسی کا. اللہ نے فرمایا کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے قیامت کا علم نہیں ہے، قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. مزید کہا کہ میں اپنے بارے میں بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اور نہ مجھے غیب کی باتوں کا علم ہے. اگر مجھے غیب کی باتوں کا علم ہوتا تو لستکثرت من الخیر، میں کثرت سے بھلائیاں سمیٹ لیتا. وما مسن یسو، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تو صرف صرف اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی طرف سے بشیر اور نذیر ہوں، نیک اعمال پر بشارت دے رہا ہوں اور گناہوں کے اوپر تمہیں عذاب سے خبردار کر رہا ہوں. یہ مضمون قرآن پاک میں بار بار کیوں آتا ہے؟ تاکہ شرک کی جڑ کٹ جائے. یہودیوں نے شرک کیا، عزیر علیہ السلام کو خدائی میں شریک کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آ کر اصلاح کر دی. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ظلم کیا، آپ نے آ کر اصلاح کر دی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ امت بھی یہ جرم کرتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی پہ شریک کر دیتی تو پھر کون آ کر اصلاح کرتا؟ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کا سد باب کیا. اور یکساں یکساں وقفے سے ایسے مضامین آتے ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، بے بسی اور ان کا اللہ کا بندہ ہونے کا بیان ہوتا ہے. آیات 189 تا 190 میں انسانوں کی ناشکری کا بیان ہے. فرمایا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے بڑی عاجزی کے ساتھ کہ اللہ ہمیں صحیح سالم اولاد عطا فرما دے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرما دیتا ہے تو اس کے بعد اس عطا کو کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے کہ فلاں بزرگ کی نظر کرم ہوئی، وہاں جا کر دعا کی تھی، وہاں جا کر منت مانی تھی. تو ہر دور میں یہ ہوا ہے کہ اولاد دینے والا اللہ ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان ناشکری کر کے اس اولاد کی عطا کو کسی اور کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. فرمایا اگلی آیات، آیات 191 تا 198 میں، کہ جن کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے وہ معبودان باطل ہیں اور وہ لاچار ہیں، بے بس ہیں. فرمایا کہ جن کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں وہ بھی انہی کی طرح کے انسان ہیں، وہ تو اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، تو ان کی کیا مدد کریں گے؟ انہوں نے ان کی مورتیاں بنا لی ہیں لیکن وہ مورتیاں بے حس ہیں، ان کی ایسی آنکھیں نہیں ہیں کہ جس سے وہ دیکھ سکیں، ان کے ایسے کان نہیں ہیں کہ جس سے وہ سن سکیں، ان کے ایسے ہاتھ نہیں ہیں کہ جس سے وہ چھو سکیں، ان کے ایسے پاؤں نہیں ہیں کہ جس سے وہ چل سکیں، وہ لاچار ہیں، بے بس ہیں. اصل اللہ تبارک و تعالی ہی معبود برق ہے جو اپنے بندوں کی ہر پکار کو سنتا ہے اور ان کی ہر طرح سے مدد کے اوپر قادر ہے. آیات 99-102 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عفو درگزر کی تلقین ہے. پورے مکی دور میں حکم یہ تھا کہ ان کی شرارتوں پر، ان کی تشدد پر، ان کے طنز پر اے نبی آپ انہیں معاف کیجئے، بلکہ ان کی برائی کا جواب اچھائی سے دیجئے. خذ العفو وامر بالعرف، اے نبی معاف کرنے کو اپنی زندگی کا ایک اس کی روش، اس کا لازمی حصہ بنا لیجئے، اور آپ ان کو نیکیوں کی اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہیے. البتہ آگاہ کر دیا گا کہ شیطان بڑا دشمن ہے انسان کا، وہ ضرور انسان کو مشتعل کرے گا اور وہ چاہے گا کہ انسان جو ہے وہ رد عمل کے طور پر کچھ سخت بات کہہ دے جس سے کہ جھگڑا اور بڑھے، جس سے کہ نفرت اور بڑھے. تو فرمایا کہ اگر شیطان کی طرف سے کوئی چوک ہو جائے، کبھی کوئی شیطان مشتعل کر دے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیے. فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے. فرمایا کہ شیطان اور اس کے ایجنٹ کوئی کبھی نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو مسلسل اکساتے رہتے، مستحیل کرتے رہتے ہیں، لیکن جو اللہ کے نیک بندے وہ بھی ہر دم شیطان کے حملوں سے چکن نہ رہتے ہیں، اور جب بھی کوئی شیطان کی طرف سے حملہ ہوتا ہے تو ضمیر انہیں جو جھنجھوڑتا ہے تو ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، اور شیطان کے وسوسے پر عمل کرنے کے بجائے اس رستے پر عمل کرتے ہیں کہ جس کی تلقین اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے کتاب میں کی ہے. آیت نمبر 203 میں معجزات کی تلبی اور اللہ کا جواب، یہ مضمون بڑی تفصیل سے آیا سورہ انعام میں، کہ مشرکین مکی دور کے آخر میں کہتے تھے کہ آپ ہماری فرمائش کے مطابق یہ معجزہ دکھا دیجئے، ہم آپ کو رسول مان لیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ فرمائش کے مطابق معجزہ نہیں دکھانا، اگر دکھا دیا یہ مانیں گے پھر بھی نہیں، عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. اب مشرکین نے بڑی ہمدردی سے اللہ کے رسول سے کہا، لولست بہتا، اے محمد تم خود ہی کو شہدا جو ہے وہ اختیار کر لیتے اور آ کے ان کے سامنے دکھا دیتے تاکہ جو ہے کوئی بات بن جاتی. اللہ نے فرمایا کہ نبی سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی شہدے دکھانے کے لیے نہیں آیا، میں پیروی کرتا ہوں اس کلام کی جو اللہ نے میری طرف نازل کیا ہے، لہذا میں تو وہی تمہارے سامنے بیان کرتا رہوں گا، یہ کلام تمہاری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے اور اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی اور رحمت کی بشارت بھی ہے. آیت نمبر 204 میں سماعت قرآن کے آداب ہیں. قواعدہ قرآن القرآن، جب بھی قرآن پڑھا جائے فسٹ میں او لہو، تو اس قرآن کو پوری توجہ کے ساتھ سنو، وان ستو اور اس دوران خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. یعنی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے، اگر اس کی سماعت کے حوالے سے آدمی پورے ادب و احترام کو ملحوظ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں سے ایک حصہ اس کو ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رحمت اپنی عطا فرمائے. البتہ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے معرف القرآن میں کہ قرآن مجید کے سماعت کے آداب اسی وقت ہیں جبکہ قرآن اس نیت سے پڑھا جا رہا ہو کہ لوگوں کو سنایا جانا ہے، ورنہ ویسے یہ آداب پر عمل کرنا لازم نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر نماز میں امام صاحب کیوں قرات کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ سنیں، تو توجہ کے ساتھ ہمیں سننا چاہیے. اسی طریقے پر خطبے میں، تقریر میں کیوں قرآن پاک کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے؟ تاکہ لوگ سنیں. لیکن فرض کیجئے کہ گھر میں کوئی ایک فرد ہے جو کہ باوز بلند قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اس کی نیت کو لوگوں کو سنانے کی نہیں ہے، بلکہ وہ تو جو ہے وہ خود قرآن مجید کا ایک حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی تلاوت کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے وہ اپنے ایمان کو تازہ کر رہا ہے. تو لہذا اب وہ قرآن مجید کا سننا باقی گھر کے افراد کے اوپر لازم نہیں ہے کہ اب وہ اور کوئی بات نہ کریں، اور کوئی کام نہ کریں اور اپنی پوری توجہ، بلکہ یہ آداب اسی وقت ہے سماعت قرآن کے جبکہ قرآن سنانے کی نیت سے ہی تلاوت کیا جا رہا ہو. آخری آیات، آیات 205-206 میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کے آداب بیان فرمائے اور ذکر کے حوالے سے فرمایا کہ ذکر دل ہی دل میں یا ہلکی آواز سے کیا جائے اور آواز کو زیادہ بلند نہ کیا جائے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ دون الجہر من القول، اے نبی اپنے رب کا ذکر کیجئے اپنے جی میں، دلی دل میں، بغیر آواز کو زیادہ بلند کیے ہوئے. تو جو لوگ باواز بلند ذکر کرتے ہیں وہ ذکر کے آداب کا خیال نہیں کرتے. خاص طور پر یہ کمی بہت محسوس ہوتی ہے طواف کے دوران، کہ بعض بھائی بہت زور زور سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جس سے دوسروں کی توجہ بھی پھر پہلی باتیں منتشر ہوتی ہے اور ان کا بھی خشوع خود متاثر ہوتا ہے. تو ذکر کا پہلا ادب یہ ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا، اے نبی اپنے رب کا ذکر کیجئے جی جی میں گڑگڑاتے ہوئے دون الجہر من القول، بغیر آواز کو زیادہ بلند کیے ہوئے. دوسرا فرمایا تضرعا، یعنی ذکر کے دوران انسان پر رکت اور اللہ کا خوف طاری رہے. تیسرا فرمایا کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، وذکر نفسک تضرعا، وذکر ربک فی نفسک تضرعا دون الجہر من القول بالغدو والآصال، یعنی صبح کے وقت بھی کرو شام کے وقت بھی کرو. آخری بات فرمائی ولا تکم من الغافلین، غافلین میں سے مت ہو. یعنی چوتھا ذکر کا ادب یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے کبھی بھی غفلت برتی نہ جائے، انسان ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے. سورہ کہف میں آتا ہے کہ وذکر ربک اذا نسیتا، جب بھی تم بھول جاؤ تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو. محسوس ہو کہ میری توجہ کوئی اور چلی گئی ہے، میں کسی اور خیال میں کھو گیا ہوں، تو فوراً انسان سبحان اللہ کہے، استغفر اللہ کہے، اور اللہ کی طرف انسان متوجہ ہو جائے. آخری آیت میں فرمایا کہ جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں وہ بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہر وقت اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی ان مقربین کی طرح اپنی تسبیح اور اپنے ہر وقت ذکر کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورۃ الانفال یہ شروع ہوئی، مدنی سورت ہے. سورۃ الانفال سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی، اور اس پوری سورہ مبارکہ میں غزوہ بدر کے حالات پر ایک بھرپور تبصرہ شامل ہے. اس کی 40 کل 75 آیات ہیں، 40 آیات اس کی 9ویں پارے میں جو ہے وہ شامل ہیں. انشاءاللہ اب انہی کا ہم خلاصہ پڑھیں گے. آیت نمبر 1 میں مال غنیمت کے حوالے سے اللہ کے فیصلے کا اعلان ہے. دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی تو اس میں جو مال غنیمت جس نے حاصل کر لیا، اس پہ قبضہ کر لیا، وہ اسی کا ہو جاتا تھا. اب یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی، اور اس جنگ میں مال غنیمت کے حوالے سے اختلاف پیدا ہو گیا. صحابہ اکرام کے 3 گروہ بن گئے اس موقع پر. ایک گروہ وہ تھا صحابہ اکرام کا جو کافروں کا تعاقب کر رہا تھا، قیدیوں کو پکڑ رہا تھا، قیدی بنا رہا تھا کافروں کو. دوسرا گروہ وہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمع تھا، ان کی حفاظت کر رہا تھا. اور تیسرا گروہ مال غنیمت جو ہے وہ سمیٹ رہا تھا. اب اختلاف پیدا ہوا کہ مال غنیمت کس طرح تقسیم کیا جائے. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ یہ مال غنیمت کل کا کل اللہ اس کے رسول کا ہے، جس نے جو بھی مال اٹھایا ہے لا کر اللہ کے رسول کے حوالے کر دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپس میں اختلاف کو ختم کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. جو بڑا پیارا لفظ مال غنیمت کے لیے یہاں پر آیا وہ آیا ہے نفل کا. نفل کی جمع ہے انفال، پوری سورت کا نام ہی انفال ہے. نفل کہتے ہیں اضافی چیز کو. گویا مال غنیمت کا حصول جنگ کے دوران مسلمان کا اصل مقصود نہیں ہوتا، ایک اضافی چیز ہے. اصل مقصود کیا ہوتا ہے؟ اقبال کے الفاظ میں سنیے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ مال غنیمت نفل ہے، ایک اضافی چیز ہے. اصل مطلوب ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شہادت کی سعادت عطا فرما دے. آیات 2-4 میں بندہ مومن کی کچھ ظاہری اور باطنی صفات کا بیان ہے. فرمایا انما المؤمنون، مومن تو بس وہ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ان کی پہلی شان یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، یعنی اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے ان کے دل لرز جاتے ہیں. دوسرا واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا، اور جب ان پر اللہ تعالی کی آیات پڑھی جاتی ہیں، یعنی قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، تو یہ قرآن کی آیات ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں. ایمان حقیقی حاصل ہوگا، دل والا ایمان حاصل ہوگا کس سے؟ اس قرآن مجید سے. نمبر 3 وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. ان کا بھروسہ اسباب پر نہیں ہوتا، دشمن کے زیادہ اسباب دیکھ کر مرعوب نہیں ہوتے اور اپنے اسباب کی قلت سے مایوس نہیں ہوتے، بلکہ ان کا سارا بھروسہ ہے کہ اصل فیصلہ کون سا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا حکم، اس کی مدد ہے. یہ تو تھی ان کی وہ صفات جو کہ باطنی ہیں، قلبی ہیں. ان کی ظاہری صفات کیا ہے؟ فرمایا وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور نمبر 5 جو بھی اللہ نے ان کو رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ پکے مومن ہیں، اور ان کے لیے بلند درجات بھی ہیں، بخشش بھی ہے، اور اللہ کے ہاں عزت والی، اکرام والی ان کے لیے روزی ہے. آیات 5-8 میں بدر سے قبل ایک مشاورت ہوئی تھی مقام صفرا پر، اس کا ذکر ہے. اللہ کے رسول نے بتایا وحی کی بنیاد پر اپنے ساتھیوں کو کہ ایک لشکر ہے جو مکے سے روانہ ہوا ہے، 1000 افراد پر مشتمل ہے، سب کے پاس تلوار ہے، کیل کانٹے سے لیس ہے، اور دوسری طرف ابو سفیان کا قافلہ شام سے آ رہا ہے، اس قافلے کے ساتھ صرف 50 محافظ ہیں. اب ہم اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان میں سے کسی ایک پر اللہ فتح دے گا، بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو ان آیات میں بتایا گیا کہ اکثر ساتھی تو یہ چاہتے تھے کہ قافلے کی طرف جائیں، انا غیر ذات شوقت تکون لکم، تاکہ انہیں کانٹا تک نہ چبھے اور آسان جو وہ ہدف ہے اس کی طرف چلے جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ نہیں، لشکر کی طرف جائیں. اور کیوں؟ تاکہ یہ بے سر و سامان 313 کے، جن کے پاس صرف 8 تلواریں 2 گھوڑے 70 اونٹ ہیں، یہ جا کے 1000 سے ٹکرائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح دے، تاکہ ثابت ہو کہ فتح کے لیے فیصلہ کن چیز نہ تعداد ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ اسباب ہے. فتح کے لیے فیصلہ کن چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے. بارہ جب صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کی یہ خواہش دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ جو حکم دے ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. آیات 9-14 میں اللہ کی مدد اور فرشتوں کے نزول کا ذکر ہے. اللہ نے فرمایا ان آیات میں کہ رات کو صحابہ اکرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ مدد کے لیے درخواست کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے. فاستجاب لہم، تو اللہ نے پھر جو ہے وہ ان کی دعاؤں کا جواب دیا اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے کل 1000 فرشتے نازل کروں گا. کافر 1000 ہیں، میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج دوں گا. اقبال کا بڑا پیارا شعر، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردو سے قطار اندر قطار اب بھی. تم اللہ پر بھروسہ کر کے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ میدان میں لے آؤ، پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، وہ مدد کرے گا. اسی طرح سے اللہ نے رات کو صحابہ اکرام کو پھر پرسکون اور آرام دہ نیند کی لذت عطا فرمائی تاکہ وہ اگلے دن بالکل فریش ہوں. مزید یہ کہ بارش نازل فرمائی تاکہ صحابہ اکرام وضو اور دیگر ضروریات کے لیے پانی جمع کر لیں. پھر جنگ کے دوران کافروں پر مسلمانوں کا ایک روب طاری کر دیا. ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ کافر جو ہے وہ محسوس کر رہے تھے کہ جتنے بھی ہمارے معاشرے کے نیک اور صالح لوگ ہیں وہ محمد کے کیمپ میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنے دھوکے باز اور لٹیرے اور فراڈی ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے کیمپ میں ہیں. لہذا ایک اخلاقی روب اہل ایمان کا کافروں پر قائم ہو گیا کہ وہ جماعت واقعتاً نیک اور سلیم فطر لوگوں پر مشتمل ہے اور ہمارے ہاں ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے وہ دغا باز اور خائن اور جھوٹا لٹیرا موجود ہے. لہذا پھر مقابلے کی ہمت نہیں ہوئی. پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میرے بندوں کے قدموں کو ثبات عطا کرو، ان کے قدموں کو جماؤ. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی. 70 کافر جہنم واصل ہوئے، 70 کافر قیدی بنے اور صرف 14 صحابہ اکرام وہ اس مارکے میں شہید ہوئے. آیات 15-16 میں دوران جنگ مسلمانوں کے لیے ہدایات ہے. فرمایا کہ جب تمہاری کافروں سے میدان جنگ میں مدبھیڑ ہو جائے، اب پیچھے مت ہٹنا، پسپائی مت اختیار کرنا. جس نے پسپائی اختیار کی تو اس کی اب تک کی ساری نیکیاں برباد ہو گئیں، اس پہ اللہ تبارک و تعالی غضبناک ہوا اور اب وہ جہنم کے اندر جائے گا. صرف 2 صورتوں میں پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے، کسی جنگی تدبیر کے طور پر، اور یا یہ ہے کہ پیچھے کوئی مسلمانوں کا دستہ ہے اس سے ملنے کے لیے. لیکن یہ ہے کہ خوف سے، ڈر سے پسپائی اختیار اگر کی تو پھر اب تک کی ساری نیکیاں تمہاری ضائع ہو جائیں گی اور تمہیں جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا. آیات 17-19 میں فرمایا کہ فیصلہ کن شے اللہ کی مدد ہے. فرمایا کہ اے مسلمانوں، بظاہر تم نے کافروں کو قتل کیا ہے، یہ تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا. اور عین دوران جنگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشت کنکریوں کی جو ہے وہ ڈالی تھی، کافروں کے اوپر پھینکی تھی اور وہ ان کی آنکھوں میں کنکریاں گئی تھیں اور وہ دیکھنے سے قاصر ہو گئے تھے، یہ بھی اللہ کے رسول نے نہیں ڈالی تھی، بلکہ یہ کس نے ڈالی تھی؟ اللہ نے ڈالی تھی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. تو اصل جو فیصلہ کن عامل ہے وہ اللہ کی مدد ہے. اقبال کا بڑا پیارا شعر یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشاؤ کار ساز، خاکی و نوری نہاد، بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی، اس کا دل بے نیاز. یہ اللہ کی طرف سے اہل ایمان کی بڑی اچھی آزمائش تھی. انہوں نے اللہ کی راہ میں ہر شے قربان کرنے کا عزم کیا اور اللہ نے ان کی بھرپور مدد کی. الفاظ یہاں پر آئے ہیں، والے یبتلی المؤمنین منہ بلاءً حسنا، تاکہ اللہ تعالیٰ بڑی اچھی آزمائش کے ذریعے سے اہل ایمان کو آزمائے. اس حوالے سے جگر کا بڑا پیارا شعر ہے کہ بیدار عزائم ہوتے ہیں، اسرار نمایاں ہوتے ہیں، جتنے وہ ستم فرماتے ہیں سب عشق پہ ایسا ہوتے ہیں. کفار کو جتلا دیا گیا کہ اب تم پر حق واضح ہو گیا ہے کہ حق پر کون ہے اور اللہ کن کے ساتھ ہے. اب بھی باز آ جاؤ تو تمہارے پچھلے سارے جرم معاف کر دیے جائیں گے, لیکن کفر بڑھ رہے تو پھر برا انجام ہوگا. آیات 20-23 میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے. فرمایا کہ اب جنگ کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے بدر سے, لہذا اس مشکل مرحلے میں بھی تم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے, اور منافقین کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جن کو جان بڑی عزیز ہے اور وہ اللہ کے رسول کی اطاعت سے اپنی جان اور مال بچانے کے لیے گریز کر رہے ہیں. ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں بدترین مخلوق ہیں. آیات 24-25 میں حکم ہے کہ اللہ اس کے رسول کی پکار پہ لبیک کہو. ان آیات میں حکم دیا گیا کہ استجیبوا للہ والرسول, لبیک کہو اللہ اس کے رسول کی پکار پر. یعنی اب یہ بڑی مشکل پکار آئی ہے, اب میدان جنگ میں جا کر اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی پکار پہ لبیک کہو, جو ان کو حکم آئے اس کے اوپر عمل کرو. ان کا پہلا حکم یہ ہے کہ پوری زندگی میں اللہ کے احکامات پر عمل کرو, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ان کا دوسرا حکم یہ ہے کہ دوسروں تک بھی اسلام کا یہ پیغام پہنچاؤ, تبلیغ کرو, نیکی کا حکم دو برائی سے روکو. اور ان کا حکم ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مال اور جان سے جہاد کرو, تن من دھن لگاؤ. اللہ تعالی ہمیں ان تمام پکاروں پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ نے خبردار کیا اور ڈرایا کہ وعلم ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ, جان لو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. جس کے سامنے بار بار یہ دین کے تقاضے, اللہ اس کے رسول کی پکار آئے اور اسے لبیک نہ کہے, تو پھر اللہ تعالیٰ حق کو قبول کرنے کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے. اور فرمایا انکم الیہ تحشرون, تمہیں اللہ کی طرف ہی حاضر ہونا ہے. اگر آج اللہ اس کے رسول کی پکار پہ لبیک نہیں کہا تو کل اللہ کو جا کر کیا جواب دو گے, کیا کیسے اللہ کو فیس کرو گے؟ اور مزید فرمایا کہ جان لو جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو بالفعل انہی پر نہیں آتا جنہوں نے ظلم کیا ہو. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, بلکہ ہم نے پڑھا اصحاب صف کے واقعے میں کہ عذاب ان پر بھی آتا ہے کہ جو برائی سے نہ روک رہے ہوں. برائی سے نہ روکنا بھی بہت بڑی خود غرضی اور بہت بڑا جرم ہے. اس کے بعد آیات 26-28 میں اہل پاکستان کا ذکر ہے. یہ آیات اصلاً تو نازل ہوئی مہاجرین کے لیے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا, مکہ میں کافر تمہاری جانوں کے دشمن تھے, اللہ تعالی نے مدینہ میں تمہیں ایک پرامن ٹھکانہ عطا فرمایا, پاکیزہ رزق عطا فرمایا, اپنی نصرت خاص سے تمہاری مدد کی. کیوں؟ تاکہ تم اللہ تعالی کا شکر کرو. ہو بہو یہی احسان اللہ کا ہم مسلمانہ نے بر صغیر کے ساتھ بھی ہوا. متحدہ ہندوستان میں ہمیں خطرہ تھا کہ اگر ہندوستان پورا ایک ساتھ آزاد ہوا تو ہندو اس وقت اب تعلیمی اعتبار سے, مناسب کے اعتبار سے, تجارتی اعتبار سے انگریز کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے بہت ترقی کر چکا ہے, لہذا وہ ہمارے حقوق غصب کرے گا. لہذا اللہ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت عطا فرمائی تاکہ ہم اللہ تعالی کا شکر کریں. مزید فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو, اور جان لو کہ یہ مال اور اولاد یہ ایک آزمائش کا ذریعہ ہے, ان کو مطلوب مقصود نہ بنا لینا کہ مال کی خاطر اللہ کے احکامات کا پاس نہ کرو اور اولاد کی دنیا بنانے کے لیے کولو کے بیل بن کر دنیا ہی میں لگے رہو اور دین کے تقاضوں سے قافل ہو جاؤ. لیکن بدقسمتی سے ہم اہل پاکستان نے مال اور اولاد کو ہی اپنا مطلوب بنا لیا, اور ہم نے خیانت کی اس ملک کے ساتھ. یہ ملک جو کہ بنا تھا صرف اسلام کی وجہ سے, پاکستان بنانے والوں کی نہ زبان ایک تھی, نہ کلچر ایک تھا, نہ رنگ ایک تھا, نہ ثقافت ایک تھی, قدرے مشترک صرف اسلام تھی. اسلام کا نام خوب لیا لیکن اسلام سے بے وفائی تھی. لہذا آج اس ناشکری کی سزا ہمیں مل رہی ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی ملک بھی اسٹیبل ہے وہ پاکستان ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اپنے اختیار میں اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جہاں اسلام پر عمل نہیں ہو رہا وہاں پر اسلام کے نفاذ کے لیے سنجیدگی کے ساتھ مال اور جان سے جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے. آیت 29 میں اللہ نے تقوی کی برکات بیان فرمائی ہے. فرمایا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے, ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, تو اللہ تبارک و تعالی حق اور باطل میں جو فیصلہ ہے وہ تمہارے حق میں کر دے گا. اور مزید یہ فرمایا کہ اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی, اور اللہ تعالیٰ تمہاری ساری خطائیں بھی معاف کر دے گا اور اپنے بڑے فضل سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تقویٰ یعنی اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آیات 30-37 میں مشرکین مکہ کے ناپاک ارادوں کا ذکر ہے. مشرکین مکہ ہجرت سے پہلے با مشورہ کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں یا قید کر دیں، جلا وطن کر دیں. پھر اس کے بعد قرآن پاک کی آیتیں سن کر ان کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں. لوگوں پر، عوام پر اپنے خلوص کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے خلاف بد دعائیں کرتے تھے کہ اللہ اگر یہ قرآن واقعی حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما. اللہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مکے پر عذاب نازل نہیں کرے گا، مکے میں تو اللہ کا بڑا پیارا گھر ہے. البتہ جو مکے کے اندر رہ کر اللہ کے رسول کی اور اس خانہ کعبہ کی ناقدری کر رہے ہیں ان پہ اللہ عذاب نازل کرے گا، ان کو اللہ تعالیٰ شہر مکہ سے باہر نکالے گا اور پھر جہنم واصل کرے گا جیسے کہ بدر میں اللہ نے کیا. پھر فرمایا کہ یہ مکے والے اللہ کے گھر کی بھی ناقدری کرتے ہیں، یہ اللہ کے گھر کے پاس آ کر نماز پڑھتے ہیں انتہائی مشغلہ صورت میں، اور نماز کے دوران تالیاں پیٹتے اور سیٹیاں بجاتے ہیں. یہ اپنے سارے وسائل اس وقت لگا رہے ہیں دین کا رستہ روکنے کے لیے. فرمایا ابھی کچھ اور وسائل بھی لگائیں گے یہ، لیکن اس کے بعد ان کے سارے وسائل برباد ہوں گے، ان کو دنیا میں بھی ناکامی دیکھنی پڑے گی اور آخرت میں بھی ان کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننا پڑے گا. آیت 38 میں اللہ نے ایک بار پھر مشرکین کو اصلاح عمل کی دعوت دی ہے. اے نبی کہہ دیجیے ان کافروں سے اگر اب بھی تم باز آ جاؤ تو تمہارے پچھلے جو بھی جرم ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن اگر تم نے اپنی وہ حرکت جاری رکھی اور حق کی مخالفت کرتے رہے تو پھر جو کچھ اس سے پہلے قوموں کے ساتھ ہوا تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا. آیت 39-40 میں حقیقت بیان فرمائی کہ ایسا دور فتنے کا دور ہے کہ جس میں اللہ کا دین پوری طرح سے غالب نہ ہو. فرمایا وقاتلوہم، اے مسلمانوں ان کافروں سے لڑو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں اس باطل نظام سے نفرت عطا فرمائے، اس کے خلاف اللہ ہمارے دلوں میں احساس زیاں پیدا کرے اور ہم اس کے خلاف اپنی سی پوری کوشش کریں کہ اس نظام کو تلپٹ کر کے اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے ہم سب کچھ لگانے پہ تیار ہو جائے. اس کے بعد پھر دوبارہ فرمایا کہ اگر ابھی بھی کافر باز آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں معاف جو ہے وہ فرما دے گا، لیکن اگر یہ باز نہ آئے تو اے مسلمانوں پھر تمہارا حامی اور ناصر اللہ ہے. نعم المولا و نعم النصیر، کیا وہ خوب حامی ہے اور کیا وہ خوب مددگار ہے. اسی پر یہ جو ہے وہ نواں پارا یہ مکمل ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی کتاب سے محبت عطا فرمائے، اس کے مضامین کا فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم